الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے محترم بزرگو عزیز دوستو دینی اسلامی بھائیو اس کائنات کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا ہے اور اللہ رب العالمین ہی اس کائنات کے حاکم اعلی ہیں اللہ رب العالمین کو ہی حق حاصل ہے کہ اپنے بندوں کو بتائیں کہ اس کائنات کے اندر کیسے جینا ہے کیسے زندگی گزارنی ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے کو جاری فرمایا 124,000 کم و بیش انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آتے رہے اور لوگوں کو یہ دعوت دیتے رہے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا اے لوگو یہ کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں اللہ کے سوا کوئی قانون ساز نہیں اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں اللہ کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں تو تم فلاح پا جاؤ گے پھر دنیا کے اندر کچھ لوگوں نے انبیاء کی دعوت کو قبول کیا اور کچھ لوگوں نے نہ صرف یہ کہ انبیاء کی دعوت کو قبول نہ کیا بلکہ وہ حریف بن گئے اور بعض ایسے بدنصیب بھی تھے جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اذیت دینے لگے اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت میں رخنے ڈالتے رہے اور کوئی موقع ایسا ہاتھ سے جانے نہ دیتے جس میں اس وقت کے نبی کی توہین نہ کی جا سکے ایسے بد نصیبوں میں جو بہت زیادہ واضح طور پہ جن کا نام آتا ہے وہ بنی اسرائیل کی قوم ہے جو انبیاء کی بے حرمتی کرتے رہے نہ صرف یہ کہ بے حرمتی کرتے بلکہ بعض نبیوں کو قتل بھی کر دیا اور ان کے خبث سے باطن کے اندر یہ بات پڑی رہی کہ وہ تحریف کرنے سے بھی باز نہ آتے حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے وقت جو تورات تھی وہ صرف ظلم کے لیے استعمال کی جا رہی تھی نام تورات کا استعمال کیا جاتا لیکن اس وقت کے جو ان کے برگزیدہ لوگ ہوتے ان کے فقہا ہوتے وہ فقہا انسانوں کو اپنی غلامی کے شکنجے میں کسنے کے لیے تورات کا لفظ استعمال کرتے. جب ظلم انتہا کو پہنچ گیا تو اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو مبعوث کیا تھا وہ اس لیے مبعوث کیا تھا کہ تاکہ تورات کی تعلیمات کو زندہ کر دیں، گویا کہ وہ کوئی مستقل شریعت لے کے نہیں آئے تھے، کوئی مستقل نظام لے کے نہیں آئے تھے. یہی وجہ ہے کہ پیدائش میں اور مختلف قسم کی جو انجیل کے نسخے ہیں ان نسخوں میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، میں اپنی گمشدہ بھیڑوں کو تلاش کرنے آیا ہوں اور لوگوں کو راہ راست پہ لے کے آنے آیا ہوں اور تورات کی تعلیمات کے اوپر واپس لوٹانے کے لیے آیا ہوں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت لے کے نہیں آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ براہ راست ان کے مفادات کے خلاف بات کر رہے تھے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی دشمن ہو گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی میں اتنا آگے بڑھے کہ ہر قسم کی سازش کو انہیں روا رکھا، سازش کرتے رہے حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت کے لیے 3 سال ملے ٹوٹل. 3 سال کے اندر انہوں نے تہیہ کر لیا کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی جائے. بہرحال وہ اپنی سازش میں لگے رہے. ومکروا ومکر اللہ، دنیا اپنی تدبیریں کرتی ہے، اللہ اپنی تدبیر کرتا ہے. واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے بھی تدبیر فرمائی اور اس تدبیر کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور قیامت کے قریب وہ واپس آئیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ کرنے آئیں گے، امتی بن کے آئیں گے. تو لہذا قادیانی خوش نہ ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی آنے والے ہیں، لہذا یہ جو غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ والناس اجمعین وہ بھی نبی ہو سکتا ہے، تو وہ خوش نہ ہو. بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھانے کے بعد عیسائیت کے اوپر ایک آزمائش کا دور شروع ہوا، اور یہ آزمائش کا دور 300 سال پر محیط ہے. اس کے بعد ایک آدمی جس کا نام یہودیوں کے اندر ساؤل تھا، اور یہ عیسائیت کے خلاف سب سے زیادہ برسر پیکار تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دینے کے اعتبار سے، یعنی الفاظوں کے اندر ان کی تعلیمات کی نفی کرنے کے اندر بہت آگے تھا. اس ساؤل نے ایک سازش تیار کی. سازش تیار یہ کی کہ اس نے ایک موقع پہ اعلان کیا کہ میں ایک جگہ جا رہا تھا، مجھے ایک نور ملا اور اس نور نے مجھ سے کہا کہ اے ساؤل تم کیوں ہم کو تکلیف دے رہے ہو اور ہماری دعوت کے اندر کیوں رکاوٹ ڈال رہے ہو اور تم ہمارے پیروکاروں کو کیوں تنگ کر رہے ہو. اور پھر اس نے بتایا، اس نور نے بتایا کہ میں حضرت عیسیٰ مسیح خدا ہوں. تو ساؤل نے اعلان کر دیا کہ اس نور کے دیکھ لینے کے بعد اب میں عیسائی ہو چکا ہوں اور میں عیسائیت کی پرچار کروں گا، اور اس نے اپنا نام رکھا پولوس، جس کو یہ عیسائی مذہب کا نجات دہندہ کہا جاتا ہے. حالانکہ یہ پولوس انتہائی پلے درجے کا منافق، یہودیت کے اندر رگ و ریشے میں اس کی یہودیت پیوست، یہ پولوس نے تجدید عیسائیت کا کام کیا اور تجدید عیسائیت کا کام کرنے کے لیے اس کو عیسائی اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں، اس نے انجیل کی رہی صحیح شکل بھی بگاڑ دی اور انجیل کے اندر ان تعلیمات کو داخل کر دیا جو تعلیمات سوائے انسانی اختراع کے کچھ نہیں ہو سکتی۔ یہ پولوس صاحب تھے جس کو عیسائی اپنا پوپ اور اپنا انتہائی نجات دہندہ سمجھتے ہیں، جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو بگاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بہرحال پولوس کی دعوت چلی اور چلنے کے بعد نوبت یہاں آئی کہ ان کو اقتدار مل گیا۔ جب اقتدار مل گیا تو اقتدار ملنے کے بعد انہوں نے گرجے کے اندر ایک پورا نظام بنایا، اور اس گرجے کے اندر جو نظام بنایا تھا وہ سوائے انسانیت کی تذلیل کے، عورتوں کی بے حرمتی کے، فطرت کی بغاوت کے اور کوئی نظام نہیں تھا۔ اس نظام نے انسانوں کو انتہائی تکلیف کے اندر مبتلا کر دیا، ہر طرف نا امیدی کی فضا قائم تھی، اور اللہ رب العالمین نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث کیا تو دنیا انتہائی گھٹا ٹوپ اندھیرے میں پڑی ہوئی تھی، انتہائی پستی کے عالم میں تھی دنیا۔ یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے چونکہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب نازل کی وہ خاتم الکتاب تھی، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی۔ لیکن باقی جتنی کتابیں تھیں، جتنے صحیفے تھے، اس کو قیامت تک باقی رکھنا نہیں تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان صحیفوں، ان کتابوں کی ذمہ داری لوگوں پر ڈالی۔ لیکن اللہ رب العالمین کو چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو قیامت تک کے لیے باقی رکھنا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب کو قیامت تک باقی رکھنا تھا، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی۔ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کے ذریعے سے دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دیا۔ یہ وہ حقائق ہے جس کا اپنے تو اپنے پرائے بھی اعتراف کرتے ہیں۔ وہ مورخین جو عیسائی ہیں، وہ مورخین جو یہودی ہیں، وہ بھی بعض مواقع پہ آ کر قلم ان پہ ارتعاش کی کیفیت طاری ہوتی ہے، لیکن اعتراف کیے بغیر نہیں رہتے۔ ان کو اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کتاب نازل ہوئی، اس کتاب نے دنیا کے اندر امن قائم فرما دیا۔ یہ سب باتیں میں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ سب باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس وقت دنیا واضح طور پر دو حصوں میں بٹ چکی ہے۔ ایک حصے کا نام ہے باطل، خواہش پرست، نفسانی خواہشات کی تکمیل کرنے والا حصہ، اور دوسرے حصے کا نام ہے قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کا حصہ۔ یہ واضح طور پر خط بندی ہو گئی اور دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ وہ باتیں جو ہمارے اکابرین 300 سال سے کہہ رہے تھے، وہ باتیں جو ہمارے اکابرین وقتاً فوقتاً کہتے تھے، تو لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ اکابرین کو جناب پاگل پن اور خپت سوار ہو گیا، ہر چیز کے اندر ان کے دماغوں کے اندر عیسائیت گھس گئی ہے اور عیسائیت کی مخالفت گھس گئی، اور یہ بات کہی جاتی کہ یہ عیسائی مذہب کی جو ثقافت ہے اس ثقافت سے بھی روکتے ہیں، حالانکہ وہ ترقی کی ثقافت ہے۔ لیکن وقت نے بتلا دیا کہ ہمارے اکابرین جنہوں نے قرآن و سنت میں اپنی زندگیاں لگائیں، جنہوں نے خالق کائنات کے کتاب سے براہ راست استفادہ کیا، اللہ رب العالمین نے ان کو فراست ایمانی عطا فرمائی تھی، وہ فراست ایمانی کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست کا لحاظ کرو کیونکہ وہ اللہ کی نور سے دیکھتا ہے۔ تو بات چلی تو اسلام دشمنی کی بات آ گئی، اور اسلام دشمنی کی باتوں کے اندر مختلف قسم کی تدبیریں کی گئیں، کبھی کون سی تدبیر، کبھی کون سی تدبیر، کبھی کون سی تدبیر، لیکن بات یہ ہے کہ جہاں پر یہ غلیظ زبان استعمال کر رہے ہیں وہاں پر مسلمانوں کے لیے اس غلیظ زبان میں بھی ایک خوشخبری. اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، آج آپ سب نے اخبار کے سر وقت کے اوپر یہ جملہ دیکھا ہوگا کہ پوپ نے کہا کہ قرآن کو جلا دیا جائے، پوپ نے کہا کہ قرآن کو گولیوں سے بھون ڈالا جائے، پوپ نے کہا قرآن کو پانی میں ڈبو دیا جائے، قرآن کو رسوا کر دیا جائے، پوپ نے یہ کہا کہ قرآن ایسی کتاب ہے جس سے دنیا میں بد امنی پھیل رہی. یہ پوپ کے فرمان ہیں. لیکن یہاں مسلمانوں کے لیے خوشخبری عرض کرتا چلوں، وہ خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری یہ ہے کہ جب آدمی شکست خوردہ ہوتا ہے تو شکست خوردہ آدمی اس کے بس میں جب کچھ نہیں ہوتا تو وہ سامنے تھوک دیتا ہے، اور وہ آدمی منہ چرانے لگتا ہے. تو آج اس دنیا نے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے سامنے شکست خوردی کا اعتراف کر لیا. یہ بڑی حقیقت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ان کا بڑا پوپ وہ پکار کے کہہ رہا ہے، قرآن کا مقابلہ دلائل کی بنیاد پہ نہیں کر رہا بلکہ کہہ رہا ہے اس کو جلا دو، بلکہ کہہ رہا ہے اس کو دریا برد کر دو، بلکہ کہہ رہا ہے اس کو جھنی کر دو. بات یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی حقائق ہیں، قل ہاتوا برہانکم، تم اپنے حقائق لے کے آؤ، ہم اپنے حقائق لے کے آتے ہیں، تم اپنی انجیل لے کے آؤ جس کو پولوس نے مسخ کر دیا ہے، جو تم مسلمانوں کو کہہ رہے ہو کہ مسلمان امن کا پیغام دیں. میں پوچھتا ہوں کہ تمہاری طور انجیل کے اوپر پولوس نے جو ڈاکہ ڈالا تھا تمہیں ابھی تک ہوش کیوں نہیں آیا؟ مسلمان باخبر ہے، مسلمان ایک حرکت، ایک ذرہ اور زیر کی تغییر بھی برداشت نہیں کر سکتا، ایک معصوم بچہ بھی برداشت نہیں کر سکتا. اب آپ دیکھیے، پچھلے جمعے میں نے ایک آیت پڑھی، اس آیت کے اندر فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا ہو رب العرش الکریم ہے، میں نے رب العرش العظیم پڑھ لیا. ایک 6-7 سال کا بچہ میرے پاس آیا، میرا ہاتھ پکڑا، سلام کیا اور کہا کہ آپ نے جو آیت پڑھی تھی اس آیت کو دوبارہ پڑھیے. مجھ سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا کوئی بچہ، عیسائی بچہ، کسی پوپ کا ہاتھ پکڑ کے سوال کر سکتا ہے؟ اس بچے نے مجھ سے کہا کہ آپ آیت دوبارہ پڑھیں. میں نے آیت سنائی اور پھر میں رب العرش الکریم پڑھا تو اس نے کہا آپ نے پچھلے جملے میں جو آیت پڑھی تھی اس آیت کے اندر آپ نے رب العرش العظیم پڑھا. تو ایک مسلمان بچہ جس کو قرآن کے ترجمہ نہیں معلوم لیکن قرآن میں اتنی معمولی تغییر ممبر رسول پہ بیان کی جا رہی ہے وہ برداشت نہیں کر سکا، تو مسلمان باخبر ہے، وہ اپنے قرآن کے محافظ ہیں. مسلمان کا بچہ بچہ قرآن کو جانتا ہے، قرآن کی حفاظت کرنا جانتا ہے، اور اس کے محافظ اللہ رب العالمین ہیں. تم اپنا بغض نکالو، تم اپنی تدبیریں کرو، اور ان تدبیروں پہ جتنا مال تم لٹا سکتے ہو لٹاؤ، جتنے وسائل استعمال کر سکتے ہو وسائل استعمال کرو، لیکن یاد رکھو کہ اللہ کا فیصلہ ہے. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، کہ زمین پر اللہ اور اس کے رسول کا نظام غالب آ کر رہے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون، کہ ہم نے زبور اور تورات کے اندر نصیحتوں کے بعد یہ بات لکھ دی ہے، یہ نوشتے تقدیر بنا دی ہے کہ زمین کے وارث نیک لوگ ہوں گے. اللہ رب العالمین کا یہ اعلان ہے، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وہ اللہ جس نے اپنے پیغمبر کو دین دے کر، حق والا دین دے کر بھیجا، وہ اس لیے دے کے بھیجا ہے تاکہ تمام ادیان پر اس کو غلبہ عطا کریں. ہاں، اللہ کے نافرمانی کرنے والے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کے کتنا ہی سوہانے روح نہ بن جائے.
يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا اللَّهِ, دنیا اپنی منہ شگافیوں کے ذریعے سے چاہتی ہے کہ اللہ کے نور کو مٹا دیں, اور اللہ کا فیصلہ ہے واللہ متم نوری ہے ولو کرہ الکافرون, اللہ اپنے نور کو چمکا کے رکھیں گے, اس قرآن کا بول بالا ہو کر رہے گا, خواہ اللہ سے شرک کرنے والوں کو کتنا تکلیف دے ہو. تو میرے عزیز دوستو بھائیو, آج جب یہ خبر اخبار میں آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی تو آپ کے اوپر تکلیف کا کیا عالم ہوگا, ہر مسلمان تکلیف کے عالم میں. مجھے بتلائیے کہ عافیہ کو قید کیا گیا, ایک مسلمان خاتون کو, اس کے خلاف آواز اٹھانا جرم ہے, اور وہ ان کے ملک کا مسئلہ ہے, ان کے ملک کے امن کا مسئلہ ہے. یہاں ہزاروں لاکھوں آدمیوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم ختم نبوت کے غلام ہیں اور ختم نبوت کے فدائیین ہیں, ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے, لیکن ختم نبوت کے خلاف ایک لفظ سن نہیں سکیں گے. تو پوپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہاں سے وہ چیخے اپنے آپ دس کے دس سیکھے, پہلے ہم کو ڈکٹیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے, ہم آزاد قوم ہیں, ہماری ماؤں نے ہم کو آزاد جنا ہے. وہ اپنی انجیل کی خبر لیں جو پولوس نے اس پہ چور درازی کی ہے, دس درازی کی ہے, وہ قرآن کو چیلنج کرنے کے بجائے اپنی انجیل کو چیلنج کریں کہ اس میں ایک دوسرے میں تضادات کیوں ہیں, وہ جواب دیں. اور پھر مسلمانوں کو دہشت گرد کہنے والے پہلے اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں, تاریخ کے ان سیاہ بابوں کو دیکھیں جن سیاہ بابوں میں ان کی مکاریاں, عیاریاں, بدماشیاں, بےغیرتیاں, قتل و غارت کے غریب کی تاریخ رقم. مسلمانوں کی تاریخ بڑی روشن ہے, بڑی تابناک ہے, مسلمانوں کو معذرت کرنے کی ضرورت نہیں, مسلمانوں کو دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم امن کے پیامبر ہیں. اسلام امن کا پیغام دیتا ہے, یہ صرف دعویٰ نہیں. میں چند واقعات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ محمد ربیع صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے وہ واقعتاً امن کا دین. اب آپ دیکھیے, محمد ربیع صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے وہ ایک مکمل نظام حیات ہے, اس کے اندر خالق و مخلوق کے رابطے کے بھی احکامات ہیں, اس کے اندر عبادات کے بھی احکامات ہیں, اس کے اندر معاملات کے بھی احکامات ہیں, اس کے اندر معاشرت کے بھی احکامات ہیں, اس کے اندر اخلاق کے بھی احکامات ہیں. اور دنیا کا کوئی مذہب نہیں ہے جو اتنا وسیع نظام دے سکے, یہ چیلنج ہے. اگر پادری کے اندر جرات ہے تو وہ نظام پیش کر کے دکھائے جس کے اندر عدل و انصاف ہو, جس کے اندر غیر قوموں کے لیے بھی نظام ہو, جس کے اندر غیر قوموں کے ساتھ بھی رواداری کے احکامات ہو. اب آپ دیکھیے, محمد ربیع صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد و وفا کی تعلیم دی, تو صرف یہ عہد و وفا کی تعلیم محمد ربیع صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنوں کے لیے نہیں دی, بلکہ غیروں کے ساتھ بھی معاہدات کے عہد و وفا کی تعلیم دی. اور ایسے موقعوں پر عہد و وفا کر کے دکھلایا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی. اب آپ دیکھیے کہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دونوں باپ بیٹے ہجرت کر کے آ رہے ہیں مکہ مکرمہ سے, راستے میں ابو جہل نے روک لیا اور روکنے کے بعد کہا کہ تم جا رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جا کے مدد کرو گے, ہماری ان کے درمیان ایک جنگ ہونے والی ہے, تو لہذا تم ہم سے معاہدہ کرو کہ تم وہاں جا کے ان کا ساتھ نہیں دو گے. بہرحال ان حضرات نے معاہدہ کر لیا, اور معاہدہ کرنے کے بعد وہ ہجرت کر کے آئے مدینہ طیبہ میں. راستے میں ملاقات ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو ملاقات کے وقت وہ اپنے حال اور کارگزاری سناتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، پہلا غزوہ ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، ہم کو موقع عنایت فرما دیجئے، اجازت دے دیجئے تاکہ ہم اس غزوے میں شریک ہو جائیں۔ اب آپ اس منظر کو سوچئے کہ ایک طرف ہزار آدمی جو تند خو خوب مضبوط اور اسلحے سے لیس، سواریوں سے لیس، دوسری طرف 313 کی تعداد، وہ بھی کہ کھانا بھی صحیح طرح میسر نہیں اور بخار کے مرحلوں سے گزرے ہوئے، سواری کے لیے چند اونٹ اور چند گھوڑے، اسلحہ بھی میسر نہیں، کتنی زیادہ افرادی قوت کی ضرورت، اس کے باوجود محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم وہاں معاہدہ کر کے آئے ہو اور میں معاہدے کی ایفا کی تعلیم دینے آیا ہوں، معاہدے کے توڑنے کی تعلیم دینے نہیں آیا ہوں۔ ان کو بھیج دیا۔ اسی طریقے سے ایک موقع پر حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی ایک صحابی ہیں، یہ مشرکین کی طرف سے ایلچی بن کے آئے۔ مشرکین کی طرف سے جب ایلچی بن کے آئے تو محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے متاثر ہو کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تربیت سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ ظاہر کیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں واپس جانا نہیں چاہتا ہوں۔ تو محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جو بھیجا گیا ہے وہ وفا عہد کے لیے بھیجا گیا ہے اور مجھے اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ میں ایلچیوں کو روکوں نہیں، لہذا تم واپس جاؤ، وہاں جا کر اگر تمہارے دل کے اندر ایمان کی وہ کیفیت موجود ہے تو اسلام قبول کر کے پھر واپس آ جاؤ، ابھی تم چونکہ ان کے نمائندے بن کے آئے تھے لہذا تمہیں ابھی واپس جانا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اسود راعی، ایک حدیث میں شخص کا ذکر آتا ہے، حبشی تھا، خیبر کے موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، وہ چرواہا چراتا ہوا آ رہا ہے اور آنے کے بعد محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے متاثر ہو کر ایمان قبول کرتا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سوچئے، جنگ کا سما ہے، غزوہ بپا ہے اور ابھی اگر فتح ہو جائے تو یہ تمام ریوڑ مال غنیمت میں مسلمانوں کے لیے حلال ہے، لیکن محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم نے ان سے معاہدہ کیا تھا بکریاں چرانے کا، کرایہ داری کا، لہذا تم ان کو ان کا مال واپس کر کے پھر واپس آنا۔ کوئی مثال پیش کر سکتا ہے میدان جنگ کے اندر؟ تو امن کی بات کرنے والوں، امن کی حقیقت بھی دیکھی ہے کیا؟ تمہاری 313 تاریخ، جس کو تم ڈاک دور کہتے ہو، تاریخ دور کہتے ہو، تاریخ کے اوراق کے اندر تم نے مٹا دیا، تم ان واقعات کو بھول گئے جب تم روم کے پاپائیوں کی سے لڑائیاں چلتی تھی تمہاری، تم میں قبائلی جنگیں ہوتی تھیں، تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، تم دولتوں کو لوٹا کرتے تھے، پیرس کے اندر لیاری سے زیادہ گند پڑی ہوئی تھی، ساری باتیں بھول گئے، اپنی کالک مسلمانوں کے منہ پہ ملنا چاہتے ہو، اپنی اس کالی تاریخ کو دیکھو، ہمارے پاس 1400 سالہ روشن تاریخ موجود ہے، ہمیں تم سے معذرت کرنے کی ضرورت نہیں۔ شکست خوردہ لوگ تھوکا کرتے ہیں، شکست خوردہ لوگ مہذب نہیں ہوتے، باولے کتے بن جاتے ہیں۔ تو آج مسلمانوں کو تانا دینے والے، اپنی تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھو، اپنی ماضی کی ہسٹری دیکھو۔ ہمارے علماء کا کردار ہر زمانے میں روشن رہا ہے، تم اپنے پادریوں کے کردار کو دیکھو، انہیں دنیا کے اندر کیسا بھونچال بپا کیا ہوا تھا، کس طرح وہ قوموں کو لڑایا کرتے تھے، کس طرح وہ سود کا نظام چلایا کرتے تھے، تمہارے چرچ ڈکیتی اور غارت گری کے اڈے تھے اور آج بھی فحاشی کے اڈے ہیں۔ قرآن کے خلاف آواز اٹھانے والوں، دیکھو ذرا سا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تاریخ کو دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی روشن تاریخ کو دیکھو۔ اب آپ سوچئے کہ کہ بیت المقدس میں عیسائی آ رہے ہیں تو مسلمانوں کی خون کی ہولی ایسی کھیلی گئی کہ مورخ قلم اس کا کانپنے لگتا ہے، اس کا ضمیر شل ہو جاتا ہے، اس کا دماغ سوچنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ یہ انسانوں کے لیے تاریخ لکھی جا رہی ہے کہ حاملہ عورتوں کے بطن سے حمل ضائع کر دیے گئے، بچوں کو اٹھا کر کلیسا کی دیواروں پہ مارا گیا، خون کی ندیاں بہائی گئیں، گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون بہتا رہا۔ یہ تمہاری تاریخ ہے، آؤ ہماری تاریخ دیکھو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، آپ سوچئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اوجڑی رکھی گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ سنگباری کی گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سوشل بائیکاٹ کیا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قحط کے دروازے بند کر دیے گئے، قحط کا سما پیدا کر دیا گیا۔ اور بیت اللہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، سر جھکا ہوا، لشکر جرار ہے، اور ایک ایک فرد وہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پر پسینے کی ضرورت ہو وہ اپنا خون بہانا فخر محسوس کرے۔ ایسے لشکر جرار کو لے کے آ رہے ہیں کہ جب تک حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ مسلمان نہیں ہوئے تھے اس لشکر کی حیبت سے تھرتھرا اٹھے، ایسا لشکر لے کے آ رہے ہیں، لیکن داخل ہو رہے ہیں فاتح کی حیثیت سے، سر جھکا ہوا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور بیت اللہ میں بیٹھ کر جب خطاب فرما رہے ہیں تو فرما رہے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، ہم نے سب کو معاف کر دیا۔ پیش کرو ایسی تاریخ، لا اپنی تاریخ۔ آئیے اور دیکھیے کہ ایک موقع پر حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں ان کی والدہ آئیں، وہ والدہ مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ حضرت اسماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، وہ آئی ہیں اور مجھ سے کچھ تقاضا کرنا چاہتی ہیں، میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلی امک، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ آج اگر کوئی عیسائی مسلمان ہو جائے تو اس کو خاندان سے نکال دیا جاتا ہے، اس کو اذیتیں دی جاتی ہیں، اس کے اوپر مقدمات چلا جاتے ہیں۔ پیش کرو مثال، ایسی نظیر پیش کرو۔ آئیے، حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ بیت المقدس میں داخل ہو رہے ہیں، اس وقت کا نظارہ کیجئے۔ آئیے، سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ سنیے، ان کے الفاظ سنیے، وہ فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ ہیں ان کو امن دیا جاتا ہے، اور وہ مسلح افراد جو مسلمانوں کے لشکروں سے لڑ رہے تھے وہ بھی اگر اسلحہ رکھ دیتے ان کو بھی امن دیا جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، جن کے نام سے آج بھی تمہارے ابا اجداد قبر میں تھرا اٹھتے ہیں، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی جو ایک روشن تاریخ رکھتے ہیں، باکردار تاریخ رکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں صرف یہی نہیں کہ تم کو امن دیا گیا، بلکہ تم اپنا ذر و جواہر جتنا لے جانا چاہتے ہو لے کے چلے جاؤ۔ صرف یہی نہیں بلکہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو کہا گیا کہ حضرت، ایک پادری ہے، گرجے میں بہت ساری دولت ہے، وہ ساری دولت لے کے جانا چاہتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی فرماتے ہیں کہ ہم نے امن کا پیغام دیا ہے، ہم نے امن کا اعلان کر دیا ہے، لہذا جو جس طرح لے کے جانا چاہتا ہے لے جانے دو۔ تم نے برے صغیر میں آ کے کیا کیا تھا بتاؤ؟ ہماری دولت لوٹ کے تم برطانیہ لے گئے تھے، مسلمانوں کو میڈیا کے ذریعے سے گمراہ نہ کرو، ظالم کو مظلوم پیش مت کرو، تمہارے ہاتھوں سے خون بہ رہا ہے، تمہارے جسم پر خون کے دانت پڑے ہوئے ہیں، امت مسلمہ کے دانت۔ آئیے حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کو دیکھیے، ہماری ہر تاریخ روشن, ہمیں معذرت کرنے کی ضرورت نہیں. حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں اپنی رعایا کی نگرانی کرنے کے لیے, تو راستے میں دیکھتے ہیں ایک بڈھا فقیر عیسائی بھیک مانگ رہا. فرماتے ہیں کہ تم کیوں بھیک مانگ رہے ہو؟ تو کہنے لگے ہم بھیک اس لیے مانگ رہے ہیں کہ ہم کو بیت المال کو ٹیکس ادا کرنا ہے اور اب ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, تو ہم چندہ کر کے وہ ٹیکس ادا کرنا چاہتے ہیں. حضرت امیر المومنین واپس آئے, اعلان فرمایا کہ جتنے بوڑھے عیسائی ہیں, جتنے کمزور ناتوا لوگ ہیں, ان کا ٹیکس نہیں لیا جائے گا بلکہ بیت المال سے ان کو ماہانہ خرچہ دیا جائے گا. پیش کرو نظیر, پیش کرو ایسی مثال. تمہارا چہرہ تو درندوں والا ہے, تمہاری تاریخ سیاہ ہے. تم قرآن کو چیلنج کرتے ہو, تم اللہ کو چیلنج کر رہے ہو. انجام کا انتظار کرو. کیا وہ واقعہ یاد نہیں کہ جب مسلمانوں کو ضرورت پیش آئی, ایک جگہ غزوہ تھا, ایک جگہ جہاد چل رہا تھا, ایک جگہ جنگ تھی, تو بیت المقدس میں جو لوگ مقرر تھے, جو فوجی مقرر تھے, ان فوجیوں کو بھیجنے کی ضرورت پیش آئی تو امیر المومنین نے اعلان کیا کہ دیکھو ہم نے تم سے جو ٹیکس لیا تھا, نہایت معمولی ٹیکس, اس لیے لیا تھا تاکہ ہم تمہارے جان مال عزت آبرو کی حفاظت کریں گے. اب ہم یہ لشکر کہیں اور بھیج رہے ہیں اور ہم اس وقت حفاظت نہیں کر سکتے, لہذا یہ رقم ہم تم کو واپس کرتے ہیں. مجمع چیخے مار مار کے رونے لگا اور پورا مجمع حلقہ بگوش اسلام ہو گیا. پیش کرو نظیر, لاؤ ایسی مثال. پروپیگنڈا آسان ہے لیکن حقائق کے سامنے ٹکنا مشکل ہے. اگر حقائق کے سامنے ٹکنا آسان ہوتا تو کبھی یہ پادری نہیں کہتا کہ قرآن کو گولیوں سے چھنی کر دو, کبھی یہ پادری نہیں کہتا کہ قرآن کو جلا دو, کیونکہ وہ عاجز آ چکے ہیں. مبارک ہو مسلمانوں, تمہاری فتح قریب ہے. نصر من اللہ وفتح قریب. ورنہ دلائل کی بنیاد پہ اگر بات کرنے کی طاقت ہوتی تو بات کرتے, جمہوریت کی بات کرتے ہیں, آئین کی بات کرتے ہیں, آزادی رائے کی بات کرتے ہیں, تو دلائل پہ بات کر کے دکھاؤ. 1400 سال سے تمہارے ابا و اجداد مقابلہ نہیں کر سکے, قیامت تک نہیں کر سکیں گے. تو میرے عزیز دوستو بھائیوں, یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے, یہ مسلمانوں کا انصاف ہے. آؤ, تم کہہ سکتے ہو کہ آپ ساری مثالیں پیش کر رہے ہیں مڈل ایسٹ کی, سعودی عربیہ کی, شام کی, عراق کی, تو چلیے ہم چلتے ہیں, ہم ان کے دل اندلس چلتے ہیں. اندلس کی تاریخ اٹھائیے اور اندلس کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ وہاں کا گرجا کیا کردار ادا کر رہا تھا, وہاں ظلم و بربریت کی کون سی داستان رقم ہو رہی تھی. وہ کون سی حرکات تھی کہ وہاں پر رہنے والے باسیوں کے اندر ارتعاش پیدا ہو گیا تھا, بے چینی پیدا ہو گئی تھی, بے قراری پیدا ہو گئی تھی, آہ و فغاں کے آوازیں اٹھ رہی تھیں. اور جب حضرت طارق بن زیاد رحمت اللہ علیہ داخل ہوتے ہیں تو مجھے بتلاؤ کتنی خون کی ندیاں بہی ہیں. تاریخ کے اوراق کو اٹھاؤ, تم بھی اپنی تاریخ لکھو, تاریخ بن زیاد سے پہلے کی تاریخ لکھو, ہم بھی اپنی تاریخ پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم تم سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری تاریخ سیاہ ہے یا ہماری تاریخ سیاہ, تمہاری تاریخ روشن ہے یا ہماری تاریخ روشن. طارق بن زیاد جب داخل ہوتے ہیں تو مجھے بتاؤ کیوں لوگوں نے قلعوں کے دروازے کھول دیے, کیوں لوگ ان کو اپنا دیوتا کہنے لگے, کیوں ان کی پرستش کرنے لگے, کیوں وہ اپنے نظرانے پیش کرنے لگے. پورے یورپ سے کھنچ کے طارق بن زیاد کی سلطنت میں آ کر بسنے لگے, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ امن اسلام کے پنرے میں ملے گا, انصاف اسلام میں ملے گا, قرآن کی روشنی میں ملے گا. یہ دعوے نہیں ہیں, تاریخ بھری بھی اٹھاؤ, تاریخ تم بھی پیش کرو, ہم بھی پیش کرتے. اور پھر تم اپنی تاریخ دیکھو, جب مسلمان اپنے اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں, مسلمان اپنے رسول کی تعلیمات سے غافل ہو جاتے ہیں, پھر وہ ہوتا ہے جو سقوط کرداتا میں ہوا. اور یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اندلس ہمارے ہاتھ سے, ہماری نااہلی سے نکلا, ورنہ کوئی ماں نے ایسا بچہ دینا نہیں جو مسلمانوں کی شمشیر سے ٹکرا سکے. عیاشی اور بدماشی نے, فکر آخرت کی غفلت نے اندلس کو ہمارے ہاتھ سے نکالا. پھر مجھے بتلاؤ وہ معاہدہ کیا تھا جو فرنانڈیز کے درمیان تھا اور عبداللہ کے درمیان تھا, کہ مسجدیں باقی رہیں گی, مسلمان کو امن دیا جائے گا, مدارس باقی رہیں گے, کتب خانے محفوظ رہیں گے, قبرستان محفوظ رہیں گے. مجھے بتلاؤ تم نے داخل ہونے کے بعد کسی ایک معاہدے کو پورا کیا؟ مجھے بتلاؤ وہ غرناطہ, وہ قرطبہ کے کتب خانے مہینوں کیوں روڈوں پہ جلتے رہے, کیوں راستوں میں جلتے رہے؟ علوم کی تم بات کرتے ہو کہ علم تم نے پیش کیا, تو تم علم کے دشمن کیوں تھے؟ تم نے کیوں ہماری تحقیقات کو ضائع کیا؟ آج جو تم اترا رہے ہو یہ اندلس کی شان ہے جو تم اترا رہے ہو. تم نے وہاں سے علم حاصل کیا, تم نمک حرام ہو, مسلمان نمک حرام نہیں. تم احسان فراموش ہو, مسلمان احسان فراموش نہیں. کون کون سی سیاہی کو اپنے منہ سے مٹاؤ گے؟ میڈیا کی طاقت سے, پروپیگنڈے کی طاقت سے. مسلمان اب جاگ چکا ہے, مسلمان کو اپنے قرآن پر بھروسہ, مسلمان کو اپنے دین سے لگاؤ ہے. تمہارا احسان, تم نے خطوئے میں مسلمانوں کو جگا دیا. تو میرے عزیز دوستو بھائیو, کوئی ماسطہ رویہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری تاریخ بڑی روشن ہے, ہم نے غیر مسلموں کے ساتھ کبھی ظلم نہیں کیا. حتیٰ کہ تاریخ کے اندر یہ بات لکھی بھی ہے کہ ایک بادشاہ نے داخل ہونے کے بعد ایک علاقے والوں کو زبردستی مسلمان کیا. اس وقت کے علماء کھڑے ہو گئے اور علماء نے کہا کہ ان کو جبرن مسلمان کیا گیا ہے, لہذا ان تمام کو آزادی دی جاتی ہے, وہ اپنے مذہب پہ لوٹ جائیں, کیونکہ اللہ کا حکم ہے لا اکراہ فی الدین, دین میں زبردستی نہیں ہے. وہ تاریخ کے اوراق آج بھی موجود ہیں کتب خانوں میں کہ وہ لوگ اپنے مذہب پہ لوٹے, ان کو پوری شہری حقوق دیے گئے. میرے عزیز دوستو بھائیو, یہ وہ حقائق ہیں جس کو مسلمان نہیں جانتا. مسلمان صرف وہی جانتا ہے جو بی بی سی لندن سے نشر کیا جاتا ہے, جو سی این این سے نشر کیا جاتا ہے. مسلمان اپنے آپ کو دہشت گرد سمجھنے لگا, مسلمان اپنے آپ کو غلام سمجھنے لگا, جو کہ دنیا میں امن قائم کرنے آیا تھا. آج یہ حالات جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ واپس لوٹاؤ مسلمانوں, ہر کام کرنے سے پہلے رک جاؤ, سوچو کہ تم مسلمان ہو, تمہارا مذہب اسلام ہے. عدالتوں کی دنیا میں جاؤ تو مسلمانوں کی ایک عظیم تاریخ ہے. بادشاہ وقت کو عدالت کے اندر اس طرح کھڑا کیا جاتا تھا جیسے ملزم کو کھڑا کیا جاتا ہے. کسی بادشاہ نے اعتراض نہیں کیا. میرے عزیز دوستو بھائیو, انسانوں کی کوتاہیوں کو قرآن کی کوتاہی مت سمجھو, اسلام کی کوتاہی مت سمجھو. اگر کسی عالم سے کبھی غلطی ہوئی, کبھی کسی مسلمان امیر سے غلطی ہوئی, تو یہ غلطی اس کی شخصی غلطی ہے, اس کی ذاتی غلطی ہے. یہ اسلام کا قصور نہیں ہے, یہ قرآن کا قصور نہیں ہے. آج شیطان نے ایک نیا شکنجہ کس دیا ہے کہ ہم کس کی بات مانیں. ہر مولوی ایسا ہے. بھائی تم اللہ کی بات مانو, مولوی تمہارے ساتھ قبر میں نہیں جائے کرے گا, تم اپنی قبر میں جاؤ گے, تمہیں اپنے پروردگار کو جواب دینا ہے, تمہیں اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے. اس فکر کو پیدا کرو, ہر کام کرنے سے پہلے رک جاؤ, سوچو میں جو بول رہا ہوں میں اس کا جواب دے سکوں گا اللہ کے سامنے, میں جو کر رہا ہوں میں اس کا حساب دے سکوں گا اللہ کے سامنے. اگر یہ احساس پیدا ہو گیا, یہ سارا آکاش تمہارا ہے, یہ ساری دنیا تمہاری ہے. لیکن اپنی ذمہ داری کو سمجھو, اپنے مقام کو سمجھو. پاکستان کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے, پاکستان کو بھی اپنا مقام سمجھنا چاہیے, اور پاکستان کے ذمہ داروں کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے. کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اللہ کو ایک ایک بات معلوم ہے, تمہاری چپ زبانی کام نہیں آئے گی, تمہارے ڈھکوسلے کام نہیں آئیں گے, تمہارا پروٹوکول کام نہیں آئے گا, تمہارے افسان کام نہیں آئیں گے. اللہ کو جواب دینا ہے. اس پوری کائنات کا خالق اللہ ہے. ذرا سوچو, آج اگر واشنگٹن سے فون آ جاتا ہے تو پیشاب نکل جاتا ہے, حالانکہ فون کرنے والا انسان ہے. اللہ کے سامنے کیا کرو گے؟ میرے عزیز دوستو بھائیو, وقت ہے بیدار ہونے کا. اور اگر ہم سو گئے تو یاد رکھیے, تاریخ کے اوراق میں بھی سلا دیے جائیں گے اور ہم کو کوئی یاد نہیں کرے گا. ہر آدمی اپنا وقت لے کے آیا ہے, اپنے وقت میں جائے گا. کوئی طاقت اس کو وقت سے پہلے نہیں مار سکتی, اور کوئی طاقت وقت سے پہلے پیدا نہیں کر سکتی. تو ہم آج تہیہ کریں, ہم اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کریں گے. ہم تہیہ کریں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کر جیئیں گے. ہم تہیہ کریں کہ ہم اسلام کے لیے کچھ کر گزریں گے, چاہے اس کے لیے ہمیں جان کا خزانہ پیش کرنا پڑے. سب تیار ہیں انشاءاللہ. دیکھ لو ایجنڈو, دیکھ لو اللہ والوں کے ہاتھ کھڑے ہوئے. مسلمانوں, پھر سے تمہارے گھروں سے قرآن کے زمزمے سننے چاہیے. قرآن فریاد کر رہا ہے. قرآن تم سے فریاد کر رہا ہے کہ تم نے قرآن کے زمزمے سننا چھوڑ دیے. تم کو بڑے عہدوں میں پہنچنے کے باوجود قرآن پڑھنا نہیں آیا, تو آج دشمن قرآن پہ حملہ کرنا چاہتا ہے, تمہارے رسول پہ حملہ کرنا چاہتا ہے. مسلمانوں, کب تم اٹھو گے؟ کب تم بیدار ہو گے؟ کب تم اللہ کے بندے بنو گے؟ کب تم رسول کے غلام بنو گے؟ آج وقت ہے لوٹنے کا, وقت ہے آج توبہ کا, وقت ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا, وقت ہے. لیکن جب موت کا فرشتہ آ گیا, دروازے بند ہو جائیں گے. میرے عزیز دوستو بھائیوں, یہ دنیا چند روزہ ہے, ختم ہو جائے گی. کوئی نہیں رہا ہمیشہ یہاں پر, ہم تم بھی نہیں رہیں گے. لیکن کامیاب بن کے جائیں تو ہمیشہ کی کامیابی, ناکام بن کے گئے تو ہمیشہ کی نامرادی. تم کیوں نہیں سمجھتے؟ اے انسانو, تمہیں کیا ہو گیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ کہہ رہا ہے, اے انسانو تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اتنے پیارے پروردگار کے بدلے کے بارے میں تم نمازوں کے لیے نہیں آتے, تم قرآن کھول کے نہیں دیکھتے, تم اللہ کے احکامات نہیں مانتے, پھر بھی تم مسلمان ہو. تمہارے سامنے قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے, تمہیں تکلیف نہیں ہوتی؟ تمہارے رسول کی بے حرمتی کی جا رہی ہے, تمہارے آنسو نہیں نکلتے؟ دوستو بھائیوں دین پہ آ جاؤ قسم خدا کی دنیا نہیں چھوٹے گی, قسم خدا کی دنیا کی لذتیں نہیں چھوٹیں گی, حقیقی لذت مل جائے گی, حقیقی سکون مل جائے گا, حقیقی عزت مل جائے گی. شیطانی جالوں کو توڑ دو, شیطان نے جو دماغوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر کر کے, اسلام کا مذاق اڑا اڑا کے, اسلام کی غلط تصویر پیش کر کر کے, اس جال کو توڑ دو. قرآن کو دیکھو تمہارا پروردگار کیا کہہ رہا, حدیث کو دیکھو تمہارا رسول کیا کہہ رہا. اللہ رب العالمین کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آج ہم یہ تہیہ کر کے اٹھیں کہ ہم اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلام, اور ہر کام کرنے سے پہلے ہم یہ ضرور سوچیں گے کہ ذرا رکیے کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا مذہب اسلام ہے. قسم خدا کی ظلم ختم ہو جائے گا, چوری ختم ہو جائے گی, زنا ختم ہو جائے گا, شراب نوشی ختم ہو جائے گی, بے غیرتی ختم ہو جائے گی, رشوت ختم ہو جائے گی, کسی نظام کو لانے کی ضرورت نہیں. اگر ہم نے سوچ لیا کہ اللہ کو جواب دینا ہے, یہ وہ واحد طاقت ہے جس طاقت نے رومن امپائر کو پاش پاش کر دیا, پرشن امپائر کو پاش پاش کر دیا, غرناطا میں جھنڈے گاڑ دیے, ام القیوین کے اندر جھنڈے گاڑ دیے. دنیا کا کون سا خطہ ہے جہاں پر اسلام نہیں پہنچا, ایسا سے کمپنی کا شکار نہ ہوئیے. اپنی روشن تاریخ اٹھا کے دیکھیے. آج میرے پاس ایک خط آیا, اس کو پڑھ کے افسوس ہو رہا ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ ایک کالج کے اندر امتحان ہوا, اس امتحان کے اندر سارے طلبا اسلامیات کے پرچے میں فیل ہو گئے. یہ مسلمان ملک ہے, یہ مسلمانوں کے بچے ہیں جن کو اپنی تاریخ پتا نہیں, جن کو اپنا اللہ کے بارے میں نہیں پتا, جن کو اپنے رسول کے بارے میں نہیں پتا, جن کو پیغمبروں کے بارے میں نہیں پتا, جن کو کتابوں کے بارے میں نہیں پتا, جن کو تورات زبور انجیل کے بارے میں نہیں پتا, جن کو فرشتوں کے بارے میں نہیں پتا, جن کو باعث بادل موت کے بارے میں نہیں پتا, جن کو تقدیر کے بارے میں نہیں پتا, جن کو حلال حرام کے بارے میں نہیں پتا, جن کو ایثار کے بارے میں نہیں پتا, جن کو مواسات کے بارے میں نہیں پتا, جن کو صلہ رحمی کے بارے میں نہیں پتا, جن کو اخوت بھائی چارگی کے بارے میں نہیں پتا, وہ جانتے ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے. کچرے کے اندر میراث میں اسلام مل گیا. ہم سوچیں کہ ہم کتنی غفلت میں چلے گئے کہ ہماری گودوں میں پلنے والے بچے اپنے دین کے بارے میں نہیں جانتے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.